الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز خواتین و حضرات، ربیع الاول کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، اور ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو ہمارے سامنے ہے. اگرچہ ہم دنیا کے بل بلائیوں میں اور گہما گہمیوں میں اس حقیقت سے ذرا ہٹ جاتے ہیں، لیکن سورج سے اگر کوئی اوٹ موج ہے تو اسے سورج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سورج اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، ہاں اس کو اس کی روشنی نہیں پہنچتی. تو اسی طریقے سے جو حقائق ہیں وہ حقائق ہیں، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. البتہ جو انکار کرتا ہے وہ اپنا کام خراب کر دیتا ہے. تو آج ان دونوں، یعنی ربیع الاول کی اور جمعہ کے دن کے مناسبت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں صحابہ اجمعین کا عمل، اس پر بات ہوگی. کیونکہ ہمیں، چونکہ ہم مکلف ہیں جن و انس، اس بات کا ہمیں مکلف کر دیا گیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ، مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت کریں، اور ظاہر صحابہ اجمعین کو چونکہ ہمارے لیے معیار بنایا گیا ہے، تو ہمیں صحابہ اجمعین کے طرز زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اس بات پر کتنا عمل کیا ہے اور کیسے کیا ہے، جس سے ہمیں ایک راستہ مل جائے گا کہ ہم بھی اسی طریقے پہ چلیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت آج ہم بیان کر رہے ہیں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی اجل خلیفہ حضرت صوفی محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العطور المجموعہ سے، یہ کتاب واقعی العطور المجموعہ ہے، کیونکہ اس میں اس دور کے دو بڑے بزرگوں کے تعلیمات کو یکجا کیا گیا ہے، اور دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے. ایک حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر التوحید فی ذکر الحبیب لکھی، اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال لکھی، فضائل درود شریف، فضائل اعمال میں فضائل درود شریف. اور حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 40 درود و سلام کو جمع کیا، اور اس کو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب فضائل درود شریف میں مینوان جمع کیا، اور اس کا نام مقبول وظیفہ یا چہل حدیث درود و سلام کے نام سے، اور حضرت کے خلفاء نے اس کو پورے عالم کے اندر پھیلا دیا، سبحان اللہ. تو حضرت صوفی محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو جمع کیا ہے اور اپنے ایک رنگ میں دونوں کو بیان کیا ہے. اس لیے یہ واقعہ اللہ تعالی مجموعہ ہے. اور حضرت بنفس نفیس اس مقصد کے لیے اس کتاب کو چھپوانے کے لیے بیروت تشریف لے گئے تاکہ خوبصورت سے خوبصورت یہ کتاب چھپ جائے, حالانکہ ضعیف العمری تھی امراض سے, لیکن اس کے مقصد کے لیے خصوصی بیروت تشریف لے گئے. اور حضرت مولانا اشرف مولانا محمد اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے شیخ تھے, انہوں نے اس کتاب پر تقریض لکھی ہے, بڑی محبت کے ساتھ تقریض لکھی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کے لیے ذریعہ میں بن گیا تھا, کیونکہ مجھے صوفی صاحب رحمۃ اللہ نے بھیج دیا اپنے حضرت کے پاس کہ تقریض حضرت سے عرض کر لیں. تو حضرت نے جب سنا تو فرمایا جانا نہیں ہے, میں ابھی لکھتا ہوں. زہر سے شروع کیا اور درمیان میں عصر کی نماز پڑھی ہے اور لکھتے رہے لکھتے رہے, مغرب تک ختم کر کے مجھے دے دیں اور پھر میں لے آئے, تو الحمدللہ وہ اس میں چھپی ہوئی. تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اس کتاب کو پڑھنے کی. تو آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اور ربیع الاول کا مہینہ ہے, تو اس میں سے کچھ حصہ انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت, یہاں ایسی محبت کا بیان کیا جاتا ہے جس کا سبب ایمان ہے. یہ محبت سب محبتوں پر غالب, سب سے گہری اور ایسی ضروری ہے کہ اس کے بغیر دوسری قسم کی محبت کا اعتبار نہیں ہے. اس محبت کی تعریف میں اختلاف ہے. بعض رات اس کو حب ایمانی یا حب عقلی کہتے ہیں اور بعض اسے حب طبعی اقرار دیتے ہیں, لیکن یہ سب لفظی اختلاف اور تعبیرات کا فرق ہے. عبارت و نشت تھا وہ حسن کا واحد اور کل الی ذلک الجمال یشیر. وکل الی ذلک الجمال یشیر. اور حدیث شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں بیان سے اس کا حب طبعی ہونا ظاہر ہوتا ہے. حضرت کے ارشادات انشاءاللہ تعالی آگے درج کیے جائیں گے. وہ اس کو کمال ایمان کے لیے نہیں بلکہ نفس ایمان کے لیے ضروری کرا دیتے ہیں. وہ دیگر اسباب محبت جو گزشتہ وراق میں گزرے ہیں ان سے اس محبت کا ظہور ہوتا ہے اور جلا ہوتی ہے اور اس کے ثمرات اور نتائج برآمد ہوتے ہیں, جن میں اعظم ثمرہ محبوب کا اتباع ہے. اتباع ہی اس پوشیدہ محبت ایمانی کی علامت قرار دیا جاتا ہے, اور اتباعی سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور مغفرت کا انعام ملتا ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ سبیل الکمال ہونا, ہر مومن میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ سبیل الکمال ہونا شرعاً واجب ہے, اور اس کے وجود کا عام مومنین میں مشاہدہ بھی ہے. دراصل یہ بحث ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کے مشابہ ہے. زیادتی تو نقصان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. حضرت امام معظم رحمۃ اللہ فرماتے الایمان لا یزید ولا ینقص, یعنی ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں. اس میں شک نہیں کہ ایمان تصدیق و یقین قلبی کا نام ہے. اس یقین میں زیادہ نقصان کی گنجائش نہیں, اس لیے کہ جو قبول زیادہ نقصان کرے وہ داخل زن ہے, یا مطلب وہ شک میں پڑ جاتا ہے آدمی, گمان یقین نہیں ہے. البتہ اعمال صالحہ کی ادائیگی یقین میں روشنی پیدا کرتی ہے, اور اس سے یقین کے ثمرات ظاہر ہونے لگتے ہیں, اور اعمال غیر صالحہ یقین کو تاریک کر دیتے ہیں اور نفاق کے مشابہ برے نتائج ظاہر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دو برابر کے آئینے ہو, ایک تو صاف ستھرا ہو اور دوسرے پر گرد و غبار واقع ہو, گرد و غبار ہو تو صاف آئینہ کا فائدہ اور اس کا وجود ظاہر ہوگا اور دوسرے کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوگا, حالانکہ آئینہ ہونے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں. اس طرح ہر مومن میں خواہ و فاسق و فاجر بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا ضروری ہے. اگر ایسا نہیں تو مومن ہی نہیں, اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل نہیں. نمبر تین, اللہ کے حبیب کی محبت اللہ کی محبت میں مندرج ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ وہ تم کو غذا میں اپنی نعمتیں دیتے ہیں, اور مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ صرف غذا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھو, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات و احسانات جو بے شمار ہے, اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو احسان تو بہت ظاہر ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا, یہی سمجھ کر اس سے محبت کرو. پیغمبر کی جو شان ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نزول کمال کے درجے پہ ہوتا ہے, یعنی وہ بات ایسے کرتا ہے کہ کم سے کم سمجھ والا بھی اس کو سمجھ سکے, کم سے کم سمجھ والا بھی اس کو سمجھ سکے. تو اب اگر دیکھیں نا کوئی باریک بات اگر فرماتے کہ یہ اس لیے یہ اس لیے یہ اس لیے تو لوگ کیا سمجھتے؟ حالانکہ اس بات کے اظہار کرنے کے لیے باریک باتیں بہت، لیکن بالکل وہ عام بات بھائی جو بچہ بھی جانتا ہے، بچے سے بھی کہہ سکتے دیکھو اللہ پاک نے آپ کو سب کچھ دیا ہے نا، تو اللہ کے ساتھ محبت کرو. ہاں جی، یہ اصل میں کمال کی بات ہوتی ہے. ایک ساتھی تھے ہمارے، وہ بڑی عجیب بات کر رہے تھے، کہتے کمال ہے جتنا جتنا ہم اوپر جاتے ہیں یعنی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتے ہیں تو انسان نظر آتے ہیں، اور جب نیچے آتے ہیں تو بزرگ نظر آتے ہیں. میں نے کہا بس بات تو تبصرہ تو بڑا جاندار ہے. جتنا اوپر جاتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی کو بالکل عام انسانوں کی طرح محسوس ہوتے ہیں نا، عام انسان جیسے ہوتے ہیں، اور پیچھے جو آتے ہیں تو وہ بالکل لگتا ہے جیسے بزرگ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان میں نزول کامل ہوتا ہے، وہ بالکل عام لیول کے اوپر آ کر اچھے لوگ ہوتے ہیں. دوسرے لوگ ایسا نہیں رہ سکتے، وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، وہ اتنا نیچے نہیں آ سکتے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کے مقام کو جاننے کے لیے اس چیز کا بھی جاننا ضروری ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت میں داخل ہے، کیونکہ اللہ کی محبت اس وقت معتبر ہے، اسی وقت معتبر ہے اور کارآمد ہے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت ہو. اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس وقت معتد بھی اور نافع ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو، جس کا ادنا درجہ کفر سے نکلنا ہے. اگر کوئی کمبخت کہے کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اللہ کو چھوڑ کر، تو وہ کافر و مردود ہے. بہت سے کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور محاسن کی وجہ سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے، جس کے اظہار میں وہ نعتِ اشعار بھی پڑھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، مگر وہ سب کچھ نجات کے معاملے میں بیکار اور بالکل غیر معتبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اس وقت معتبر ہو سکتی ہے جب اس کی محبت کا منشا ایمان باللہ ہو. ایک ہندو نے نعت لکھی اور بڑی زبردست نعت لکھی ہے. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں نا، صرف مسلم کو محمد پہ جا رہا تو نہیں، مطلب صرف مسلمان ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریے تو نہیں، ہمیں بھی محبت ہے. اور بڑے جوش کے ساتھ اس نے نعت پڑھی ہے. اور دوسرا ایک ہندو جو نابینا بھی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی اور ایک مسلمان کو دی کہ وہ اس پہ جا رہا تھا کہ یہاں روزہ اقدس پہ میری طرف سے پڑھ لینا. تو جس وقت وہ روزہ اقدس پہ پڑھا جا رہا تھا، اسی وقت اس کی آنکھ میں بینائی آ رہی تھی، اور جب نعت مکمل لگے تھے پورے آنکھیں اس کی آ گئی، مطلب بنا ہو گئے. تو اس کا مطلب دنیا کا فائدہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کا آخرت کا جو فائدہ ہے وہ تب ہوتا ہے جب وہ اس کے ساتھ ایمان ہوتا ہے، کیونکہ نجات جو ہے نا ایمان پر ہے، بغیر ایمان کے نجات نہیں ہے. امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح البخاری کی کتاب الایمان میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقل باب باندھا ہے. باب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت ہونا ایمان کا جز ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تقریر بخاری میں فرماتے، اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں. اب یہاں کچھ روایت ذکر جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت کا صرف شرعاً وجوب ثابت ہے. اپنی جان اور اولاد سے زیادہ محبت مطلوب ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایماندار نہیں ہوتا جب تک کہ میرے ساتھ اتنی محبت نہ رکھے تمام آل و عیال و تمام آدمیوں سے زیادہ. روایت کی اس کو مسلم نے، اور بخاری میں عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ بے شک مجھ کو آپ کے ساتھ سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے بجز اپنی جان کے، یعنی اپنی جان کے برابر آپ کی محبت معلوم نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس سے میں میری جان ایماندار نہیں ہو گیا جب تک میرے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں رکھو گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، اب تو آپ کے ساتھ میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت معلوم ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب پورے ایماندار ہو. الان یا عمر، آپ پورے ایماندار ہوں. حضرت کی ملمت تانوی رحمت فرماتے کہ اس بات کو آسانی کے ساتھ یوں سمجھو کہ تمہارا ہوتا نے بلغور نہیں کیا تھا, یہ خیال کیا کہ اپنی تکلیف سے جتنا اثر ہوتا ہے دوسرے کی تکلیف سے اتنا اثر نہیں ہوتا. یہ بات بہت اہم ہے جو میں عرض کرنا چاہوں گا. ابھی پہلے حضرت کی بات سنو. یہ خیال کہ اپنی تکلیف سے جتنا اثر ہوتا ہے وہ دوسروں کی تکلیف سے اتنا اثر نہیں, اس لیے اپنی جان زیادہ پیاری معلوم ہوئی. پھر سوچنے پر معلوم ہے کہ جان دینے کا موقع آ جائے تو یقینی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے ہر مسلمان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر بھی جان دینے سے وہ کبھی منہ نہ موڑے, تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بھی زیادہ پیارے ہوئے. یہ اصل میں کلا بل تحبون العاجلۃ والی بات ہے کہ عاجلہ حب عاجلہ جو ہے نا, یہ تو فطری ہے. انسان جو فوری ایج فوری چیز کا اثر زیادہ لیتا ہے. البتہ جب محبت ہوتی ہے تو اس وقت جو محبت عقلی ہوتی ہے ایمانی ہوتی ہے تو وہ اس وقت آتی ہے جس وقت اس کا انتہائی موقع ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آدمی ہر وقت اللہ اور رسول کی طرف تو نہیں سوچتا ہے, لیکن اگر اس کی مخالفت کی جائے کسی نے کی تو اس کے لیے پھر انسان جان پر بھی تیار ہو جاتا ہے. مطلب اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو واقعی اس سے زیادہ, اس وقت اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا. تو یہی بات ہے کہ وہ چونکہ انر سائڈ پر ہوتا ہے تو اس کا پتہ اتنا نہیں چلتا فوراً. اس بات کو سمجھانے کے لیے بعض رات نے محبت کی قسم میں بیان کیا کہ ایک محبت تبھی ہوتی ہے ایک عقلی, اور یہاں اس بالے میں مقصود اور مطلوب عقلی محبت ہے نہ کہ تبھی. لیکن حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ اپنے والد صاحب مولانا یحیٰ صاحب رحمۃ کی طرف سے یہ نقل فرمایا کہ یہاں مطلوب جو محبت ہے وہ محبت تبھی ہے, لیکن جو بساؤ کا شبہ ہوتے ہیں کہ اولاد وغیرہ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معلوم ہوتی ہے, اس کی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مواقع امتحان و اظہار کے بہت کم پیش آتے ہیں, بخلاف ان اولاد و اقارب کی محبت کے مواقع کہ چنانچہ اگر دونوں میں تصادم آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی راضی ہوگی. بس کسی کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا کہہ دے تو ہرگز برداشت نہیں کرے گا, بلکہ گلے تک گونڈ سکتا ہے. اس طرح اگر کسی کا لڑکا قرآن پاک پر پیر رکھتے دوری سے ڈانٹتا ہوا دوڑے گا, اور اگر کوئی ایسے نہیں کرے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں. اصل میں یہ جیسے حضرت نے پہلے فرمایا تھا کہ یہ ڈیبیٹ تو ہے, کچھ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہ ایمانی محبت ہے, کچھ بزرگوں نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ یہ عقلی محبت ہے. ایمانی محبت تو ہے نہیں, تبھی محبت کسی نے کہا تبھی محبت ہے, کسی نے کہا کہ عقلی محبت. اصل میں عقلی محبت اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ایمان سے وابستہ ہے, ایمان کی بنیاد پر ہے. اور چونکہ ایمان جو ہوتا ہے وہ ہوتا تو دل میں, لیکن اس کو سنس جو ہے نا وہ عقل کرتا ہے, تو اس وجہ سے جس وقت انسان کی کا ایمان ہو تو اس کے سارے پیرامیٹرز چینج ہو جاتے ہیں. مثلا دیکھیں کافر جو ہوتا ہے وہ بھی ذہین ہوتا ہے, مسلمان بھی ذہین ہوتا ہے, لیکن کافر جو ذہین ہے اس کی ساری طاقتیں دنیا کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. مطلب وہ دنیا کے بارے میں سوچتا ہے, اس کے بارے میں بڑا. اور جو مسلمان ہے وہ آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی, دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب جو بات ایمان سے تعلق رکھتا ہے وہ کافر کو سمجھ ہی نہیں آتی, کیونکہ ظاہر ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. حضرت عالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب اشتی زیور لکھی تو اس کے میں نے حقوق محفوظ نہیں کیا. تو ایک انگریز نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے اس کے حقوق محفوظ کیے؟ میں نے کہا نہیں. کہا پھر آپ کو کیا فائدہ؟ تو کہتے میں نے کہا اس کو میں کیا بتاؤں, اب اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آ سکتا کہ یہ کیا چیز ہے. دیکھیے انگریز لوگ بھی چیریٹی کرتے ہیں, لیکن ان کی جو چیریٹی ہوتی ہے وہ اصل میں اپنے سکون کے لیے ہوتی ہے. جب ان کو ٹینشن ہوتی ہے تو اس چیز سے اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں. سکون بھی دنیاوی چیز ہے. جب تک ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو ان کو چیریٹی کا خیال ہی نہیں آتا، بلکہ ظلم کر رہے ہوتے. تو یہ بات ہے کہ لیکن جب مسلمان ہے وہ مسلمان جو مومن ایمان کے لحاظ سے پہلے سے اس کا بارے میں پتہ ہوتا ہے، تو ایمان کی وجہ سے جو چیز ہوتی ہے وہ ذرا سوچنے سمجھنے سے سامنے آتی ہے، غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے، اور جو تبھی چیز ہوتی ہے وہ فوری ہوتی ہے. تو چونکہ یہاں خود ہی حضرت نے فرمایا ہے کہ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو کہا تھا کہ مجھے میری جان زیادہ پیاری ہے، چونکہ وہ سامنے تھا تو وہ تبھی تھا اور یہ عقلی تھا، یہ پیچھے چھپا ہوا، ٹھیک ہے نا. اب جس وقت ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ایمان کا تقاضا یہی ہے، تو یہ سامنے آ گیا تو اس نے کہا کہ میں تو اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی دو شانیں ہیں، ہوتی ابتدا میں عقلی اور ایمانی ہے، لیکن جس کا ایمان یقین کے لحاظ سے درجہ بدرجہ ترقی کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ طبعی کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی محسوس اس طرح ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے رونا شروع کر لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر مطلب ظاہر ہے وہ جذبات بدل جاتے ہیں، یہ طبعی چیزیں، یہ عقلی نہیں ہے، یہ طبعی چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محبت ہے تو ایمانی طبعی عقلی ہے، لیکن یہ پھر اس نے اس کو صورت طبعی بنا دی، تو یہ جو ہے نا بڑا اسٹرانگ قسم کی محبت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ایمانی ہے عقلی ہے لیکن اس کی صورت طبعی. تو یہ بہت ماشاء اللہ یعنی پائیدار محبت ہوتی ہے. تو یہاں پر مطلب اس قسم کا جو ڈبیٹ ہے وہ اس وجہ سے ہے، تو اس میں دونوں بڑے اکابر ہیں ماشاء اللہ دونوں طرف، اس وجہ سے کسی کا رخ کس طرف ہوتا ہے کسی کا رخ. میں نے جو رخ بتایا حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو میں نے بتایا کہ حضرت مطلب اس کو اس طرح سمجھاتے ہیں، تو حضرت کا یہی بات ہے، حضرت صحیح سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مطلب طریقہ کار ہے، اور جو مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رخ تبھی کی طرف ہے جیسے ابھی آپ نے سن لیا، حضرت مصطفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مطلب ہے جو اپنے شیخ کا ہے. تو اس وجہ سے اس میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن صرف اور صرف جیسا حضرت نے فرمایا کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، اس کی طرح ایک لفاظی قسم کی بات ہے، لفظوں میں بات ہے، اصل میں بات دونوں ایک ہی ہے. مسلمان خواہ کتنے گناہگار ہو اس میں اللہ اور رسول کی محبت لازمی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جو آپ کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے کے جرم میں سزا دی، پھر ایک دن حاضر کیا گیا، پھر آپ نے حکم سزا کر دیا، ایک شخص نے مجمع میں سے کہا کہ اللہ اس پر لعنت ہو کہ اس کس قدر کثرت سے اس کو اس مقدمہ میں لایا جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت مت کرو، واللہ میرے علم میں یا اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے ابھی سورج کی مثال دی تھی نا، سورج موجود ہے اپنی جگہ پہ، اس سے انکار نہیں کیا، لیکن درمیان میں کوئی آڑ آ جائے تو اس آڑ کی وجہ سے آپ کو روشنی اس کی نہیں پہنچتی. تو اسی طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مسلمان کے دل میں موجود ہے، لیکن اپنے نفس کے خواہشات کا آڑ آ جاتا ہے، اس آڑ کی وجہ سے وہ وقتی طور پر اس سے وہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بعد میں ندامت اور پریشانی بھی ہوتی ہے. تو اس سے ان کی محبت کی نفی نہیں کی جائے گی، اس سے اس کے نفس کی پرزوری کی مطلب وہ کی جائے گی کہ اس کا نفس ابھی آخر دیکھیں، ہم نقشبندی سلسلے کے جو لوگ ہیں اس میں یہی تو بات ہوتی ہے نا کہ جذب انسان کو مسئول بعض دفعہ ہو جاتا ہے، تو جذب تو محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، محبت تو ہے لیکن نفس کے سلوک تو نہیں ہو چکا ہوتا، لہذا وہ غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، آدمی جو ہے نا مطلب وہ مطلب ان چیزوں سے دور نہیں ہو رہا ہوتا، نفس کی اصلاح نہیں ہو چکی ہوتی. اب یہی بات ہے کہ یہ چیز ہر حالت میں اوپر بھی جاتی ہے، کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک نفس پابند نہیں ہوا اس وقت تک یہ کام ہو سکتے ہیں اگرچہ محبت اس کا نفی نہیں کی جائے گی. جیسے جذب میں محبت کی نفی تو نہیں ہوئی, محبت تو ہے تبھی تو جذب ہے, لیکن نفس ابھی نہیں بنا, نفس ابھی نفس سے ہمارے سے نہیں نکلا, لہذا اس کے اوپر الگ محنت کی ضرورت ہے. اس حدیث سے چند امور ثابت, ایک بشارت مذنبین کو کہ ان سے اللہ اور رسول کی محبت کی نفی نہیں کی گئی, دوسرے تنبیہ مذنبین کو کہ صرف محبت سزا سے بچنے میں کام نہیں آئے, صرف محبت سزا سے بچنے میں کام نہیں آئی. تو کوئی اس میں ناز میں نہ رہے کہ بس خالی محبت بدون اطاعت کے سزائے جہنم سے بچا لے گی, ایسا ہی ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں جی. وہ ایک ہمارے دفتر کے ساتھی تھے, کچھ آپس میں ہماری گپ شپ ہوتی رہتی, ان کے کوئی دوست آئے تھے, اس در یعنی گوریلے ٹائپ آدمی تھے اپنے مسلک کے, تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ بات چیت ہو رہی تھی, کہتے بھائی ہم تو بس کالی کملے والے کے دامن میں پناہ لیں گے. میں نے کہا کیا مطلب, جب میں نے کہا کیا مطلب تو ان کے دوستوں نے جو انہی کے مسلک کے تھے کہتے یہاں پر لاجک کے ساتھ بات کرنی پڑے گی, گپ شپ نہیں لگائیں, ہاں لاجک کے ساتھ اب جواب دو. تو پوچھے اس کا جواب دو, بہت چپ ہو گیا, اس کو پتہ چل گیا کہ معاملہ یا مختلف ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو طفل تسلی دینے والی بات ہے. بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نس, بس اپنے آپ کو تسلی دینے کوئی بات نہیں جی, دیکھا جائے گا. یہ شوگر والے نہیں, شوگر والے بھی تو یہ کر دینا یار ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا, ہاں جی پھر بعد میں جب ہوتا ہے تو اس کے وہ اس کو واپس تو نہیں کیا جا سکتا, وہ تو ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے مطلب یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ اپنے نفس کی خواہش سے مجبور ہو کر ایک چیز کو مانتے ہوئے اس پر عمل نہیں کر پاتا, تو اس وقت اس سے اس کی محبت کی نفی بھی نہیں کی جائے گی اور جو سزا اس کے ساتھ ہے وہ بھی ہوگی. تو اس وجہ سے دونوں میں ہمیں خیال رکھنا ہے. الحاصل محبت کا ہونا تو مشاہد ہے, مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں, صرف ایک ضابطہ کا اشکال ہے کہ محبت طبیعی تو اضطراری اور غیر اختیاری ہوتی ہے. شریعت میں غیر اختیاری بات کا مطالبہ کیوں کہ درست ہوا, یہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپروچ. ہاں جی جواب یہ ہے کہ محبت طبیعی کا منشا محبت قرب ہوتا ہے, جہاں جس مقدار کا قرب ہوتا ہے وہاں محبت بھی اتنی زیادہ اتنی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی خود محبت کے پیدا کرنے والے نے خبر دی ہے, ارشاد ہوئے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, یعنی نبی مومنین کے ساتھ خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ تعلق, لہٰذا ایمان لاتی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوص تعلق خود بہت طبیعی طور پر پیدا ہوتا ہے. اور اس اندرونی طبی تعیر کو اس مثال سمجھے کہ کسی عورت سے نکاح کرتے اس عورت کی ماں جو پہلے غیر محرم تھی وہ فوراً مرد کی محرم ہو جاتی ہے. اب وہ عورت و مرد دونوں خواہ کتنے دیندار متقی نبی ہوں, ان میں اندرونی طور پر ایک ایسا تغیر آ جاتا ہے کہ عورت ماں کی طرح عادتاً مامون قرار دی جاتی. میں نے عرض کیا نا کہ ڈبیٹ ہے نا یہ, تو اس میں تو ہم دونوں طرف کے دلائل سنیں گے اور دونوں کی طرف دلائل دیکھیں گے. تو اصل میں یہاں پر جو دوسری طرف ہے وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ شریعت میں چونکہ اختیاری چیز کا حکم ہے, اور اختیاری چیز جو ہوتی ہے نا وہ عقلی ہوتی ہے, یعنی غیر اختیاری وہ عقلی تبھی جو ہے وہ غیر اختیاری ہوتی ہے, مطلب انسان کی طبیعت ہے وہ اختیاری ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں جیسے ایمان انسان لاتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عقلی محبت ایمانی محبت تو ہو ہی گئی, اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ طبیعی رنگ اس میں آئے گا وقت کے ساتھ ساتھ, جب اس میں طبیعی رنگ آ جائے تو وہ طبیعی رنگ کی طرح ہو جائے لیکن پھر بھی وہ اختیاری ہوگی. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں طبیعت ثانیہ بن گئی, شریعت اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی, تو طبیعت ثانیہ کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ ایسے جیسے طبیعی چیز ہو, لیکن وہ ثانیہ سے مراد کیا ہے, یعنی وہ طبیعی ہے تو نہیں لیکن طبیعت مطلب اس کی طبیعت کی طرح ہے. کیوں, وجہ کیا ہے کہ وہ اس کے لیے آسان ایسی ہوگی جیسے طبیعی چیز آسان ہوتی ہے, لیکن اپنا اختیار اس نے ختم تو نہیں کیا, وہ اختیاری کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا اختیار کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ والی بات ہے. تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا مستقل ایک ڈبیٹ ہے, لہٰذا اس میں ہم ایک طرف تو نہیں ہوتے. البتہ یہ بات ہے کہ ہر دو کے دلائل ہمارے سامنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب محبوبیت عامہ کی ایک اور لطیف وجہ, امت کے علماء ربانیون و عارفین صحیح حدیث کے روشن فرماتے کہ کل کائنات کی اصل نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اسی نور سے تمام کائنات کو وجود بخشا گیا ہے. چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا, یا رسول اللہ یہ بتلائے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے جابر, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے, یعنی اپنے نور کے فیض سے تمہارے, دیکھو نا احتیاط, ساتھ ہی فوراً فرمایا اپنے نور کے فیض سے, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا اپنے نور سے مراد یہ گویا کہ اپنے نور کا ایک جز ہے, تو اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کا جز تو نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات, عقیدہ اپنا بچانا چاہیے نا, اپنے عقیدے کو بچانا چاہیے. تو یہاں پر فوراً حضرت نے فرمایا, یعنی اپنے نور کے فیض سے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا, پھر تمام کائنات کا وجود ہو, اب کائنات کی ہر شے کو اپنے اصل کی جانب جذب و کشش ایک فطری اور طبی تقاضا ہے جو ہر موجود میں پایا جاتا ہے. جن لوگوں نے اپنی فطرت کو زنگالود کر لیا ہوتا ہے ان کا احساس بھی معدوم ہو جاتا ہے. آخر زمانے میں جب قلوب سے صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی اور اسلام کی صلاحیت و استعداد مفقود ہو جائے تو پھر اسلام اور ایمان ساری دنیا سے مٹ کر اپنی اصلی مرکز میں محدود ہو جائے گا. جیسے بخاری شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک ایمان مدینہ کی طرف ایسے کھینچ کے آئے گا جیسے کہ سانپ اپنے سوراخ کی طرف کھینچ کے آتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ کائنات کے ظہور کو حضرت عارفین نے مسلم شریف کے حدیث سے سمجھا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ تعالی جمیل, کہ اللہ تعالی جمیل اور جمال کے لیے ظہور مناسب ہے, اور اللہ تعالی چونکہ حکیم بھی ہے اس کا حکمت کا تقاضا ہو کہ ذات و صفات کا ظہور فرما دے. وہ ذات و صفات کا ظہور ہوتے افعال سے جن کا تعلق تخلیق سے بھی ہے, اور اسی ظہور سے معرفت ہو سکتی ہے. اسی ظہور کے اقتضاء یعنی چاہیے کو جب کو حب سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. چاہیے, چاہت کس چیز سے ہوتی ہے؟ حب سے ہوتی ہے نا. ہاں جی, تو عارفین اسی حب کو اصطلاح میں تعین اول اور حقیقت محمدیہ کہتے ہیں. تعین اول یعنی پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے وجود جو کہ ساری مخلوق کی اصل قرار دی گئی. لہٰذا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت عامہ کا اثر انسانوں سے گزر کر حیوان اور جمادات اور نباتات تک پہنچ گیا. البتہ جو مریض قلب شکاوتی ازلی کی وجہ سے جانور پتھروں سے بھیگے گزرے ہو گئے ہیں ان میں نہیں آیا. حجت اللہ میں سید القرین حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے قربان ہونے کے لیے قربانی کے وقت اونٹوں کا ایک دوسرے سے بڑھ کر پیش ہونا کہ ارے جلدی قربان ہو چاہتا تھا, زبان حال سے کہتا تھا سر بوقت زب اپنا ان کے زیر پائے ہے, یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے. اور کجور کے تنہ استوانہ حنانہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں زور سے رونا کہ مسجد گونج گئی. درختوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار سلام کرنا اور آپ کے سال کی شہادت دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے جنگلی درندوں کا موتی ہونے کے لیے دریاؤں کا مسخر ہونا وغیرہ بے شمار واقعات جو کتب حدیث میں مشہور ہیں اپنے اسی محبوبیت عامہ کا پتہ دیتی ہے. بخاری و مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, ہذا جبل یحبنا ونحبه, یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. اصل میں دیکھیں نا دو قسم کے مخلوقات ہیں, مکلف مخلوقات اور غیر مکلف. جو مکلف مخلوقات ہیں نا ان کے ذمے لازم ہے کہ وہ اپنے طور پر اختیاری طور پر وہ اسباب اختیار کر لے جس سے ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو. اور اس میں چونکہ رکاوٹ کیا چیز ہے, رکاوٹ اصل میں طبعی طور پر ہے اور وہ ہے نفس کی رکاوٹ, طبعی ہے مطلب وہ نفس کی ہے. اب اس طبعی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے عقلی کاوش ہے, محنت ہے. تو اس کے لیے مطلب جب مکلف مخلوقات کوشش کرتے ہیں تو وہ چیز جو اس کے اندر موجود ہے اس کو باہر لے آتی ہے. جو اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے اندر موجود ہے وہ باہر آ جاتی ہے, ورنہ وہ دبی رہتی ہے. ہاں جی, جبکہ غیر مکلف مخلوق میں یہ چیز نہیں ہے, وہ فطرت کے مطابق جبلت پہ عمل کرتی ہے. تو اس لیے جبلت میں یہ چیز شامل ہے. اس وجہ سے اونٹوں نے اپنے جان قربان کرنے کا وہ جو ہے نا مطلب وہ مظاہرہ کیا, اور اس طرح درختوں کی طرف استوانہ نانے کی طرف. تو ان میں تو مطلب وہ چیز رکاوٹ نہیں ہے. ہاں جی, جب فرشتوں میں بھی رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ ان کا نفس نہیں ہے, لیکن مخلوق جو مکلف مخلوقات ہیں ان کے اندر ہوتی ہے. تو مکلف مخلوقات اس پر معمور ہیں کہ وہ جو ہے نا مطلب اس رکاوٹ کو دور کر لیں اور اپنی اصلاح کر لے اور پھر اس چیز کو حاصل کر لے جو کہ موجود ہے، جو کہ موجود ہے اس کو حاصل کر لے. تو اس وجہ سے یہ حضرت نے جو فرمایا نا کہ صرف ان لوگوں میں نہیں پایا جاتا جنہوں نے اس مطلب اپنے جو نفس کی خواہشات ہیں اس کے اندر اتنے اپنے آپ کو ڈالا کہ ان کا جو دل والا لائن ہے وہ بالکل بلاک ہو گیا، شقاوت ہو گئی، دل والا لائن بالکل بلاک ہو گیا. یہ اصل میں ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں نفس میں بھی، اور دو چیزیں دل میں بھی ہیں. نفس میں جو دو چیزیں ہیں وہ یہی ہے، نفس سے مطلب امارہ کی طرف سے جو آتے ہیں یعنی فجور، اور اس کا ضد جو ہے وہ تقویٰ. یہ دونوں چیزیں مطلب اس میں ہے، قرآن سے ثابت ہے، نفس کے اندر ہے. دل میں بھی یہ دو چیزیں ہیں، کیونکہ دل میں ایک چینل ہے اللہ کی طرف سے جس سے آتا ہے الہام رحمانی، اور ایک چیز جو ہے نا وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے جس کو کہتے ہیں الہام شیطانی یعنی وسوسہ. اچھا، اب اس میں جب دونوں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا سنت عادی ہے کہ اس میں جس کو کوئی لے گا تو وہ اس کے لیے مزید بڑھے گا اور اس کا مخالف کم ہوگا. اگر کسی نے شیطانی چینل پہ لبیک کہا تو اس کے لیے شیطانی چینل مزید کھل جائے گی، اور جو رحمانی چینل ہے وہ تھوڑا سا بند ہو جائے گا. اگر یہ 50-50 ہے تو یہ 51 ہو جائے گا یا 49 ہو جائے گا، مثال دے رہا ہوں. پھر یہ 52، یہ 48، پھر یہ 53، پھر یہ 47، اس طرح ہوتے ہوتے اگر بالکل بلاک ہو گیا، یعنی مطلب ہے کہ وہ جو رحمانی چینل بالکل بند ہو گیا، تو اس کے لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم مشاوت علماء. ہاں جی بالکل، اب ان کے اندر کوئی چیز رستہ جانے کا ذریعہ نہیں ہے. اس وجہ سے ان کی مثال اولیاء کا کلا نام بلو مدل، یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، یعنی ایسے ہو جاتے ہیں لوگ. لیکن دوسری طرف اگر انسان محنت کرے اور خیر کی آواز پہ لبیک ہے تو پھر کیا یہ چینل کھلتا جائے گا یہ بند ہوتا جائے گا. تو 51, 49, 52, 48 اس طرح ہوتے ہوتے بالکل مکمل کھل جائے گا یہ خیر والا، اور یہ شیطان والا چینل بالکل بند ہو جائے گا. ایسے لوگ کے لیے اللہ پاک نے پھر فرمایا قرآن میں، جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتے، وہ شیطانی چینل میں کچھ گھس ہی نہیں سکتا، کوئی آئی نہیں، وہ بلاک ہو گیا. ہاں جی، تو یہ بات ہے کہ دونوں قسم کے ایکسٹریم موجود ہے لوگوں میں، دونوں قسم، اور درمیان کے لوگ بھی ہیں. درمیان کے لوگ تو بہت سارے ہیں کہ کچھ یہ اور کچھ یہ والی بات، لیکن جو بالکل ہی ہے تو ان کا جن نے مطلب یہ جنہوں نے باقی بالکل جو ہے نا اپنے اوپر محنت کر کے اس چینل کے اوپر جو ہے نا وہ ایفرٹ کیا ہوا ہے تو ماشاء اللہ بالکل محفوظ ہو گئے. اور دوسری طرف مطلب جو ان کا چینل بالکل بند ہو گیا خیر کا، تو بالکل وہ کچھ بھی نہیں ان کو مل رہا، خیر کی بات اب ان کو مل نہیں رہی. تو اس وجہ سے ہمیں جو اصلاح والی لائن ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کریں اور کروائیں، کیونکہ بغیر اس کی موجود چیز سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اندر آپ کے اندر موجود ہے لیکن آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ان کے موانع کی وجہ سے. تو بس یہی بات ہے کہ اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا وہ ہمارے جو تصوف میں کہتے ہیں دو قسم کی چیزیں اصلاح کے لیے، فائلات اور جو ہے نا وہ مجاہدات. فائلات وہ ہے جو آپ کے اندر موجود چیز کو ابارے اور باہر لے آئے، اور مجاہدات وہ جو آپ کے اندر موجود چیز کو دبائے اس کو دبائے. تو بری چیزوں کو دبانا ہوتا ہے اس کے لیے مجاہدہ ہے، اور اچھی چیزوں کو ابارنا ہوتا ہے جس کو فائلہ کہتے ہیں. ہاں جی، یہی ان دو چیزوں سے انسان کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، مطلب فائلات اور مجاہدات. یہ پھر شیخ کا کام ہے، کس وقت فائلہ دیتا ہے، کس وقت مجاہدہ دیتا ہے، اور کس ترتیب سے دیتا ہے، آگے پیچھے کیسے سیٹ کرتا ہے، یہ پھر ان کا تجربے کی بات ہوتی ہے. لیکن بہرحال ٹولز یہی دو ہی ہیں، فائلات اور مجاہدات، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی بھی اصلاح فرمائے. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.